تو پہلے ہم بات سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. تو سمیع, سب سے پہلے تو میں آپ کے اسی تفصیلی مضمون سے آغاز کرتی ہوں جو کہ ڈیلی بیسٹ میں شائع ہوا, جس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ امریکی افواج اور نیٹو کی افواج میں چونکہ افغانستان میں اس وقت ان کی تعداد میں کچھ کمی ہو رہی ہے اور جنگ میں ان کے فعال نہ ہونے کی وجہ سے طالبان کا زمینی کارروائیاں کرنے کے لیے اعتماد بحال ہو گیا ہے. تو آپ کے خیال میں اب طالبان کیا اسی طرح حملہ کر کے حکومت پر اپنا دباؤ بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ کس طرح سے آپ آج کے اس حملے کی توضیح کرتے ہیں؟
بالکل, یہ طالبان جس طرح کی پچھلے سال قندوز میں جو واقعہ ہوا, جب قندوز صوبہ افغان فورسز کے ہاتھوں سے کافی 10 دن کے لیے گیا, اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ جب افغان فورسز نے امریکن سے امداد طلب کی تو امریکن نے جواب دیا کہ ہماری جو فورسز ہے وہ صرف ساؤت ہلمند اور اس علاقوں کے لیے, فی الحال وہاں پر طالبان کو دبانے کے لیے کافی ہے اور ہمارے ساتھ یعنی بہت جلد رسپانس کے لیے قندوز میں آپریشن کرنا آسان نہیں ہے. تو بڑی 10-12 دن کے بعد پھر وہاں پر امریکن نے کارروائی کی, جس میں انہوں نے غلطی سے ایک ہسپتال کو بھی بمبار بنایا. اس وقت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو افغانستان میں امریکن فورسز ہیں وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے, اس طرح رسپانس نہیں دے رہے جو پہلے سے دے رہے تھے. افغان فورسز اپنی طرف سے بہادری سے لڑ رہی ہے اور کافی جگہوں پہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن کہ وسائل کا مسئلہ ہے کہ اس وقت ایئر فورس بڑی کمزور ہے اور جب ایئر فورس نہ ہو تو پھر گراؤنڈ پہ لڑائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے افغانستان جیسے سرزمین میں جہاں پر 40 سالوں سے یہ لڑائی جاری ہے, اور گراؤنڈ فورسز پہ صرف اتکا کرنا اس کے اوپر آگے جانا اور طالبان کو شکست دینا شاید ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال اب طالبان نے بھی یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے, ان کو دیکھ کر کہ اب امریکن کا رسپانس نہیں آ رہے اور افغان فورسز ان کے ساتھ جو لڑائی کرے وہ روایتی لڑائی ہے, جو میرے خیال میں اس وقت افغان فورسز کے ساتھ جو اسلحہ ہے اسی طرح کے طالبان کے ساتھ بھی اسلحہ ہے, تو اسی طرح بیلنس قسم کی خراب ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں اب طالبان چاہتے ہیں کہ وہ شہروں میں بھی حملے کرے, اسی طرح حملے کرے کہ زیادہ لوگوں کو مارا جائے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں حکومت پر پریشر بڑھ جائے کہ آپ کس طرح حکومت ہے کہ نہ ہمیں گاؤں گلیوں میں اور ولایات میں اور صوبوں میں طالبان سے بچا سکتے ہیں, نہیں کابل میں ہمیں پروٹیکشن دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں طالبان نے بڑی سوچ سمجھ کر اس طرح حملہ کیا, پچھلے سال بھی اسی طرح حملہ کیا تھا جس کے بعد افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہت خراب ہو گئی تھی, اس حملے میں بھی ٹرک بم کو استعمال کیا گیا. تو لگتا ہے طالبان مزید اسی طرح حملے کریں گے اور گراؤنڈ پہ بھی کریں گے اور شہروں میں جا کر بھی کریں گے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے اور افغان کو یہ بتا سکے کہ یہ حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں کو سیکورٹی نہیں فراہم کر سکتی اور آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی,
اور اس طرح دباؤ حکومت پر بڑھایا جائے,
خطرناک صورتحال کی طرف جا رہی ہے.
اچھا رضا, آپ سے بات کرتے ہیں, افغانستان میں 2016 کے بعد بھی امریکی سیکیورٹی افواج کی موجودگی کتنی اہم ہے؟ ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ یہ میں نے ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیا جو کہ خود سمیع یوسفزئی کی اپنی لکھی ہوئی رپورٹ ہے, ڈیلی بیسٹ میں شائع بھی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے تناظر میں جو افغانستان میں صورتحال ایک دم سے پھر بگڑی ہے, کچھ سنبھلا لیا تھا اور اس کے بعد لگتا تھا کہ شاید طالبان امن کی طرف چلے جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا, اب آپ کیا کہتے ہیں کہ دفاعی اور سیکیورٹی افواج کو فراہم کی جانے والی ٹریننگ, امداد اور مشاورت کس حد تک ضروری ہے اور کیسے ہونی چاہیے؟ کیا اس طرح کس طرح اس صورتحال کو دیکھیں گے آپ؟ رضا رومی ہمارے ساتھ نہیں ہے.
سب نے کہا کہ یہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور پرابلم اس وقت یہ ہے کہ یہ جو ماضی میں بھی بہت سی ٹریننگ دی گئی, بہت سے جو ہیں اخراجات کیے گئے ہیں کہ افغان نیشنل فورسز جو ہیں ان کی کیپیبلٹی زیادہ ہو, مگر اب یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیفینس جو ہے اور سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں افغانستان میں وہ اس حد تک نہیں ہو پائے جو کہ امید تھی, اور ابھی تو مستقبل میں تو یہی ایک امید ہے کہ طالبان کے ساتھ کسی طرح سے کوئی سمجھوتا کیا جائے, وگرنہ انہوں نے تو اپنی سپرنگ آفینسو کا اعلان کافی دیر سے اب کر رکھا ہے اور یہ جو ثانیہ ہوا ہے بہت ہی دلخراش قسم کا, یہ ایک پہلی
اسی کی ایک کڑی ہے جی. اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر ہما بکائے سے. ڈاکٹر ہما, پاکستان نے کابل میں دہشت گردی کے اس حملے کی بڑی شدید طور پر مذمت کی ہے, اور پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کے خاندان سے تعزیت وہ کرتے ہیں, اور پاکستان کی حکومت ہر شکل میں دہشت گردی کی مذمت بھی کرتی ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی کی خارجہ امور کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین اویس لغاری کہتے ہیں کہ طالبان کی نئی کارروائیوں سے امن کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مزید مشکلات پیدا ہوں گی. ان کی ایک چھوٹی سی ساؤنڈ بائٹ ہمارے پاس آئی, آپ کو وہ سنواتے ہیں, پھر آپ سے اس بارے میں رائے لیتے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ اویس لغاری کیا کہتے ہیں, جو کہ خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین ہے قومی اسمبلی میں.
وار کے جی دوران یہ ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے نا, تو پیس کے اندر تو یہ ڈائیلاگ شروع نہیں ہوتا. میں تو کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے اس پورے خطے کا پیس اس کے ساتھ منسلک ہے. طالبان کا جو یہ اسپرنگ آفینسو ہے, ہاں اس بات چیت کو اور بھی مشکل ضرور کرے گا, لیکن جی ناممکن ہمیں کسی چیز کو نہیں سمجھنا چاہیے, اور اپنی جو جتنی بھی کوششیں ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے. اور میں آن بہاف آف آل دا ممبرز آف دا کمیٹی میں بھی اس کو مکمل طور کے اوپر مسترد اور اس کو جی ریجیکٹ کرتا ہوں. اس خطے میں امن و امان سے دور لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو, اور امید رکھتا ہوں کہ سینس پریویل کرے گی کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر, اور بات چیت کا آغاز دوبارہ ہوگا.
تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بکائے کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کا ایک فقدان رہا ہے. ہم بہت دفعہ یہی بات کرتے ہیں اور بار بار یہ کہانی دہرائی جاتی ہے کہ ایک دفعہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے اس کی شدید مذمت کی جاتی ہے, اور پھر دونوں ملکوں کے درمیان بعد اعتمادی کی فضا ایک دم پھر سے پیدا ہوتی ہے, اور ان کوششوں میں کامیابی نہیں ہو رہی. حالانکہ بار بار کوششیں کی گئیں, صدر اشرف غنی کے جب وہ صدارت انہوں نے سنبھالی تو لگا تھا کہ شاید صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی, لیکن اب یہ جو چار فریقی ممالک مل کر کوشش کر رہے ہیں, جیسا کہ اویس لغاری صاحب نے بھی کہا کہ امن کے جو خواہش ہے یا اس کی منشا, اس کو وہ چھوڑ نہیں رہے, ترک نہیں کرے. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا امریکہ اور چین اس سلسلے میں پاکستان اور افغانستان کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اس باد اعتمادی کو دور کر کے دہشت گردی جو ان دونوں کا مشترکہ دشمن ہے اس کے خلاف مل کر کوئی کارروائی کر سکیں؟
جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے اس پہ امریکہ کا اثر بھی کم ہے, اور اگر اثر کم نہ ہوتا تو ہم ایسے جملے نہ سنتے کہ ایگزٹ ود آؤٹ وکٹری یا ایگزٹ اسٹریٹجی یا چائنا کا جو اقتدار ہے اس کی اس کا اتنا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ امریکہ کا شاید نہ ہوتا اگر گراؤنڈ پر ان کا کنٹرول بہتر ہوتا. بات یہ کہ جو آپریشن ابھی اسپرنگ آفینسو شروع ہوا ہے, اس کے لیے تو انہوں نے اعلان کیا تھا, بلکہ انہوں نے اس کا نام دیا تھا آپریشن عمری
جی.
اور یہ اس صورت حال میں آپریشن آیا جبکہ اسپرنگ آفینسو کو تو آپ چھوڑیے نا, ونٹر آفینسو تو بند ہی نہیں ہوا نا, تو آن دا گراؤنڈ کیجوئلٹیز ہونی بند نہیں ہوئی. اور جتنے بھی سیریس آبزرورس تھے اس پیس پروسیس کے, وہ بارہا یہ کہتے تھے کہ اگر ہم گراؤنڈ پر کیجوئلٹیز کرتے نہیں کر سکے, اور یہ آگے اسپرنگ میں آ کر یعنی اس موسم میں جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں ایسکلیٹ ہوئی, تو پھر جو یہ سیف الریقی ڈائلاگ ہے اس کا فیوچر بہت مندھم ہو جاتا ہے. اور آپریشن عمری میں جب انہوں نے اعلان کیا تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم بات چیت میں نہیں جانا چاہتے. دیکھیے پاکستان اور افغانستان میں جو عدم اعتمادی کی آپ نے بات کی, بے شک وہ اپنی جگہ بجا, اور کچھ مسائل ہیں جس میں کوئٹہ شورا ہے, پاکستان کی ہوسٹنگ آف سم طالبان ہے جو بڑا ارکسن ایٹیٹیوڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. فار ایگزامپل جتنی بارڈر مینجمنٹ کی پرپوزلز پاکستان دیتا ہے وہ سب کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کی جاتی ہیں افغانستان کی طرف. پھر کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتی ہیں کہ جو یونٹی گورنمنٹ ہے اشرف غنی صاحب کی, وہ انتہائی کمزور گورنمنٹ ہے, وہ ہوسٹیج حکومت ہے. اور جب پہلا مری ڈائلاگ پروسیس ختم ہوا اس کے بعد یہ مزید کمزور پڑ گئی ہے. جو ڈیفیکشن ریٹ ہے افغان فوج کا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. افغانی اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ 30% افغانستان ونربل ہے ٹو افغان اٹیک, 6% افغانستان ان کے کنٹرول میں ہے. اور جب کسی کو بھی, مجھے اور آپ کو یہ بیٹھ کے نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ پوزیشن آف پاور میں جا رہا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی پوزیشن آف پاور کو کنسولیڈیٹ کرے گا اور پھر ڈائیلاگ کی طرف آئے گا.
تاکہ مزید مراد لے سکے
اٹھا سکے
تاکہ مزید
مطلب واضح ہے نا کہ جو ایگزسٹنگ افغان حکومت ہے اس میں کچھ فارمر طالبان موجود ہیں جو حکومت کا حصہ بن گئے. میرا خیال ہے کہ جو بھی اسٹریٹجی افغانستان میں آنی چاہیے وہ باہر سے نہیں آنی چاہیے, وہ اسٹریٹجی اندر سے
خود افغان
چاہیے, جہاں افغان یہ فیصلہ کریں کہ وہ طالبان کو کس شکل میں دیکھتے ہیں. کیا وہ انہیں صرف دشمن کی شکل میں دیکھتے ہیں جس سے لڑنا ہے اور ایلیمینیٹ کرنا ہے, یا وہ ان کو حصہ داری دینے کے لیے ایونچولی تیار ہیں. یہ ایک بیسک فیصلہ ہے جو ایگزسٹنگ افغان حکومت کو کرنا ہے.
اچھا ڈاکٹر ہما بکائی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہمیں پاکستان کے بارے میں بھی ایک اہم بات کرنی ہے. یا آخری کامنٹ لیتے ہیں ہم اس سلسلے میں افغانستان کے بارے میں سمیع یوسف زئی سے. سمیع, جیسا کہ آپ نے سنا ہما نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری کی ساری صورتحال کے بارے میں بات کی, آپ بھی سارے سلسلے میں اسی طرح سے بات کرتے آ رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت کو کے لیے یہ اب لازمی ہو جائے گا کہ وہ طالبان کو بات چیت کے لیے کوئی انسینٹیو ضرور دے, اور اگر کوئی انسینٹیو دیا جا سکتا ہے تو وہ کس طرح کا انسینٹیو ہو تاکہ طالبان کسی نہ کسی طرح امن کے لیے بات چیت کرنے پر آمادہ ہوں, اور یہ جو ہلاکتوں کا سلسلہ ایک دم بہت زیادہ جاری ہو جاتا ہے اس کو کسی نہ کسی حد تک کم کیا جا سکے؟ کس طرح سے آپ اس صورتحال کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, انسینٹیوز تو اس وقت ایک چیز بنتے ہیں جب آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے, بیٹھ جائے کسی پری کے سامنے یا اپنی افغانی جو کلچر ہے اس کے سامنے بیٹھ کر آپ آ جائے, تو پھر اس کی صورت میں تو وہ ہو سکتے ہیں یا آپ پر پریشر ڈال کر یا ملٹریلی آپ کو ٹیررائز کر کے آپ کو ٹیبل پہ بتا دیا جائے. اس وقت طالبان کا آفیشیل جو لائن ہے وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب آپ بات نہ سنیں تو کس سے بات کیا جائے, کس سے انسینٹیو کیا جائے, کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 30% شیئر دیا جائے حکومت میں, کیا 2 سال کے لیے کیسا حکومت قائم کیا جائے جو ایک عبوری حکومت ہو, اس کے بعد الیکشن ہو؟ وہ تو الیکشن پر بلیو ہی نہیں کرتے ہو, تو اسی وجہ سے یعنی افغان حکومت ٹھیک ہے وہ بھی آسانی سے انسینٹیو نہیں دیں گے, لیکن میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی آپ پریشر ڈال رہے افغان حکومت پر کہ آپ کچھ دے دے, لیکن جب تک آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ نہ جائے, اپنے مطالبات صرف یہی مطالبہ رکھنا کہ بس آپ باہر ملکی افواج نکل جائے, اور باہر ملکی افواج تو نکل چکے ہیں, بہت کم رہ گئی ہے, وہ تو کسی جو آپریشن ہو رہے اس میں 1% بھی ان کا کردار نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کا ایک جب تک طالبان کے باہر افغانستان سے باہر کی روٹس ہو, جب تک ان کو پاکستان میں شیلٹر مل ہو, اس وقت تک شاید مشکل ایک ہوا جائے. ہما بکائی صاحبہ نے بارڈر مینجمنٹ کی بات کی, یہ بارڈر مینجمنٹ یہ تو اس طرح چیز ہے کہ بارڈر مینجمنٹ تو 1 گھنٹے کا کام ہے, اگر کسی کو بارڈر کراس کرنا ہو تو وہ یا وزیرستان سے یا بلوچستان سے کراس کرنا پڑے گا, یہ امپاسبل ہے کہ 1700-1800 کلومیٹر اس بارڈر کو مینیج کیا جائے اس صورت حال میں. لیکن افغانستان میں جو لوگ ہے وہ ان کا یقین ہے کہ اگر پاکستان واقع طالبان کے اوپر پریشر ڈال دے, اس کے اوپر جو کہا جا رہا ہے وہ یہی کہہ رہے کہ ان کے جو بیمار ہے جو انجرڈ ہے بہت زیادہ کیجولیٹیز طالبان کی بھی ہو رہی ہے, ان کے لوگ کافی وہ زخمی بھی ہو رہے, وہ کہا جا رہا ہے کہ کہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ ہو, اگر یہ ساری ان پہ بند کیا جائے تو اس صورت حال میں شاید وہ طالبان فلیکسیبلٹی دکھائے. لیکن اس وقت واقعہ یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت ایک کمزور ڈانچہ ہے, اور جب طالبان بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اگر موجودہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حکومت ایک کمزور حکومت ہے, وہ کچھ زیادہ انسینٹیو یا کچھ زیادہ شیئر یا کچھ آفر نہیں دے سکتی, تو وہ بھی دیکھ رہے کہ اگر صورتحال بہتر ہو جائے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ 3-4 سالوں تک افغانستان میں کوئی سے بہتر حکومت آئیں گے. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں اب انٹرنیشنل کمیونٹی بالخصوص پاکستان ایران امریکن ان کے اوپر ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ جن ممالک کے روابط ہیں اس پر ایک سیریس پریشر ڈال دے تاکہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے. 40 سال ہو گئی ہے اگر اسے چلتے رہے, اس وقت بھی 40 سال کے بعد بھی کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا ہے, اور طالبان اسی چیز پر تلے ہوئے کہ ہم خود بھی ماریں گے آپ کو بھی ماریں گے اور آپ کو بھی چلنے دیں گے, ویسے ہمارا تو اسٹیٹ ختم ہو گئے, ہمارا تو حکومت ختم ہو گئی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب تک افغانستان کے اندر میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے کہ افغان حکومت کا ریت نہیں, افغان حکومت جہاں بھی چاہے وہ اگر اس کا کوئی لیڈر مل جائے وہ امریکن کے ساتھ بھی مل کر, افغانستان میں کوئی ایسا جگہ نہیں کہ وہاں پر وہ ریڈ نہیں کر سکتے, نائٹ ریڈ نہیں کر سکتے, لیکن ان کے طالبان کی 90% لیڈرشپ افغانستان سے باہر ہے. تو اسی طرح سے اگر افغانستان کے باہر لیڈرشپ ہو اور وہ فائٹرز اندر ہو تو پھر ظاہر بات ہے سارے طالبان کو مارنا یا ان کو خطرنا افغان حکومت کی بس کی بات ہے, نہ پاکستان کی بس کی بات ہے, نہ نہ دوسرے ممالک کے بس کے بعد. جو بس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیڈرشپ پر کے اوپر ہلکا تنگ کیا جائے تاکہ وہ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائے.
بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی, لندن سے ہمارے ساتھ تھے اس وقت. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی بیسٹ اور نیوز ویک کے لیے افغانستان اور پاکستان کی خصوصی کوریج ان کا کام ہے, اور اسی کے بارے میں رپورٹنگ کرتے ہیں. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف رپورٹوں کے مطابق آج پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں. 13 اپریل کو وہ لندن پہنچ گئے تھے جہاں انہیں طبی معائنہ کرانا تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاناما لیکس کے انکشافات کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے جلد ہی ایک کمیشن قائم کر دیا جائے گا. وہ لندن میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. پاناما پیپرز کے مطابق وزیر اعظم کے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کے نام پر بیرون ملک آف شور کمپنیاں بھی ہیں. اور ادھر آج ایک جو بڑی اہم بیان سامنے آیا ہے وہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا بیان ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ ملک کی سلامتی, استحکام اور خوشحالی کے لیے وسیع تر احتساب ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج اس مقصد کے حصول کے لیے کی جانے والی ہر بامانی کوشش کی حمایت کریں گی جو پاکستان کی آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کو یقینی بنائے. ڈاکٹر ہما, آپ سے میرا سوال ہے سب سے پہلے کہ آپ کے خیال میں پاناما دستاویزات میں آنے والے انکشافات کے پس منظر میں احتساب سے متعلق اس بیان کو کتنا اہم آپ سمجھتی ہیں؟
دیکھیے, پاکستان جو دیگر ممالک میں جو اس کا ریئیکشن آ رہا ہے وہ ریئیکشن پاکستان میں اس کا قدر مختلف ہے, کیونکہ کوئی اسٹریٹ پروٹیسٹ نہیں آئی ہے کسی شہر میں پاناما لیکس کے حوالے سے یا پرائم منسٹر کی کرپشن کے حوالے سے. کوئی مظاہرہ پاکستان میں نہیں ہوا جو ہم نے اور ممالک میں دیکھا. ہاں, پاکستان میں یہ ضرور ہوا ہے کہ اس کی انٹینسٹی دیکھتے ہوئے جو اپوزیشن ہے وہ اب اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, اور اپوزیشن آپ سے اس میں رابطے بڑھا رہی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. ظاہر ہے اس کے جو سب سے بڑے کارفرما ہیں وہ عمران خان صاحب کی جماعت ہے, کیونکہ وہ بہت پہلے سے یہ کہتے تھے یہ جماعت قدر کلین ہے دوسری جماعتوں سے کرپشن کے حوالے سے, ان کی کوئی ہسٹری کرپشن کی نہیں ہے. جبکہ جو دوسری جماعتیں ہیں بالخصوص پیپلز پارٹی, اس کی بڑی اپنی بڑی مشکل ہسٹری ہے کرپشن کی, تو ان کو کرپشن سے انگلی ہٹانا اور پھر اس کو سسٹین کرنا, اس پریشر ان کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کی فیور میں نہیں ہے, لیکن وہ اس پہ پریشر بڑھا رہے ہیں. اور اس میں سب کے سادہ ہمیں نظر آتے ہیں چوہدری اعتزاز احسن اور کسی حد تک خورشید صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, تو وہ بھی اس حوالے سے کچھ پریشر ماؤنٹ کر رہے ہیں اور دوسری جماعتوں سے انہوں نے رابطے کیے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جو پی ایم ایل این ہے اس کا ڈیمیج کنٹرول اور پرسیپشن مینجمنٹ انتہائی کمزور اور ناقص رہا ہے. انہوں نے اٹیک کی اسٹریٹجی اپنائی ہے بجائے کہ اس کے کہ وہ جواب دہی کریں اپنے الزامات کی. جو ان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اسے پلٹ کے کہتے ہیں کہ جی تم بھی ہمارے جتنے برے ہو لہٰذا ہمارے حوالے سے کچھ نہ بولو. تو شوکت خان میموریل ہاسپٹل سے انویسٹیگیشن کی بات ہے, خصوصا کی کسی بھی یہی کہا جا رہا ہے. تو دس اسٹریٹجی از بیک فائرنگ.
جی لیکن ڈاکٹر ہما, یہ ساری تو تفصیل
کی
دکانوں میں کپڑے. جی ڈاکٹر ہما, ایک بات میری سنیے گا. میں جنرل شریف کے بیان کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ان کا اتنا اہم بیان سامنے آیا ہے وہ اس سارے پس منظر کے اندر ہے, میرا یہ سوال تھا.
جی, راحیل شریف صاحب کا جو اس وقت بیان آیا ہے اس وقت اس کو پاکستان میڈیا نے امیڈیٹلی گراسپ کیا ہے اس طور پہ کہ یہ نواز شریف صاحب کے خلاف آیا ہے. حالانکہ انہوں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دیا ہے اور کچھ دنوں بعد دیا ہے, بہت عرصے تک ہی وہ سٹنگ دا فینس. انہوں نے فوج نے ایون آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے کوئی جو بات نہیں کی تھی, لیکن آج ان کا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ احتساب ایٹ آل لیولز ہونا چاہیے, اور انہوں نے کرپشن کو جوڑا ہے
ٹیررزم کے ساتھ.
وہ لوگوں نے بہت زیادہ ایکسیپٹ کیا ہے اور میڈیا پہ اس کی بڑی واہ واہ اور یہ سٹیٹمنٹ کی کہ عوام کی آواز ہے, لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا جو پاکستان کی پڑھی لکھی سمجھے جو پورشن آف پاپولیشن ہے اس کی آواز ہے, وہاں پر کیٹیگوریکل کرٹیسزم ہے. لیکن میں دوبارہ گزارش کروں کہ نواز حکومت اتنی پریشان نہیں ہے, کیونکہ اسٹریٹ پہ ابھی کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے. جو 24 اپریل کا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں عمران خان صاحب کو یہ اپنا لائحہ عمل بیان کریں گے, اگر اس کے بعد ہم اسٹریٹ کو موبلائز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ مجھے امید کم ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چینج دیکھیں. علاوہ اس کے کہ پی ایم ایل این کی حکومت انڈر پریشر ہے, کوئی پاکستان میں امیڈیٹ چینج کے حوالے سے باتیں نہیں ہو رہی. بیچ میں بہت خبریں گرم ہوئی کہ انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے اور اسحاق ڈار پرائم منسٹر بن رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس مشیف نہیں لائیں گے, وہ آ گئے. تو میرے خیال ہے کہ ابھی تو انہوں نے ہینڈل کیا ہے, بیڈ ہینڈلنگ بٹ پریشر از بین ہینڈل, لیکن یہ اٹ ول ناٹ گو اوے. زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں کہ
اچھا جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بکائی ہمارے ساتھ تھیں. اور ہم اب کوئک کامنٹس لیتے ہیں, ہمیں ابھی ہمارے ساتھ دیں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اور سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, ان کا تعلق ہے عبد القیوم, ان سے ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے رضا کا میں ایک کوئک کامنٹ لے لوں کیونکہ ان کو بھی جانا تھا. تو رضا آپ یہ بتائیے گا کہ کرپشن کے خاتمے کے بغیر دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا. جنرل راحیل شریف کے بیان سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, واضح طور پر آپ اس کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ ڈاکٹر ہما بکائی نے اس سلسلے میں کہا کہ شاید یہ ایک براڈر سینس میں دیا گیا بیان ہے اور اس کا خاص طور پر پاناما لیکس کے ریفرنس سے کوئی تعلق شاید اس طرح نہیں بنتا جیسا کہ اس کو میڈیا میں کہا جا رہا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی بالکل, دیکھیے یہ تو بات صحیح ہے کہ انہوں نے شاید پاناما لیکس کے حوالے سے نہیں کہا ہوگا, لیکن چونکہ اب یہ کہا گیا ہے اس تناظر میں کہ جبکہ پاکستان میں اس وقت جو ہے گرما گرمی بڑھ رہی ہے اس معاملے کے اوپر, تو یہ یقیناً مزید پریشر کا اضافہ کرے گا گورنمنٹ کے اوپر. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہے, کیونکہ جو جیسا کہ ہما نے پہلے کہا کہ ابھی تک ان کی ہینڈلنگ اس طرح سے نہیں رہی, وہ زیادہ آفینسو پہ ہو گئے. تو اب یہ وزیر اعظم نے اعلان بھی کیا کہ وہ ایک کمیشن قائم کریں گے اگر تو وہ یہ اس کو قانونی طور پر اس کرائسس کو ہینڈل کر لیتے ہیں تو پھر تو شاید مسئلہ ٹھیک ہے, ورنہ تو دیکھیے یہ ایک اس وقت مسئلہ تو کافی بڑھ رہا ہے اور یہ مزید بڑھے گا چونکہ اپوزیشن اور خصوصاً عمران خان اس پورے واقعے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے نواز شریف کو ویکن کرنے کا اور ملکی حالات کو اس نہج پر لے جانے کا کہ جہاں پہ نیا الیکشن یا مزید جو ہے انسٹیبلٹی ہو.
بہت 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 شکریہ رضا رومی ہمارے ساتھ تھے. رضا آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, میرے اگر آپ کے پاس تھوڑا اور وقت ہوتا تو ہم کچھ اور بھی آپ سے بات کر سکتے تھے. تو چلیے بہت بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں, جنا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پہلے تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور بیرسٹر امجد ملک جو لنڈن میں ہوتے ہیں ان کا بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, وہ ان دونوں سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں. جنا صاحب بہت بہت شکریہ, اور بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا اور اپنا وقت دینے کا. جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ ابھی جنرل راحیل شریف کا بڑا ایک اہم بیان آیا ہے جن میں انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بات کی ہے, اور اس سلسلے میں ہم ایک بات یہ ضرور کرنا چاہیں گے کہ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب نے جو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کی کاروائیوں کے لیے یہ غیر قانونی طریقے سے حاصل کیے گئے مالی وسائل استعمال کیے جاتے ہیں جن کی روک تھام کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں ان کے خیال میں یہ بیان اس پس منظر کے اندر ہے. تو میں پہلے تو پوچھتی ہوں جنرل صاحب سے, جنرل صاحب آپ اس بیان کو پاناما لیکس کے حوالے سے اس تناظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ براڈر سینس میں اس کا بھی پس منظر اس میں شامل ہے, یا یہ کہ زیادہ وسیع تر پیمانے پر اس کا زیادہ تر تعلق دہشت گردی کی کاروائیوں سے ہے جس کی کہ فوج ذمہ دار بھی ہے ان کو انسداد کرنے کے لیے؟
دیکھیے ڈاکٹر ہما ایک بڑی غیر جانبدار مبصر ہیں, اور اس طرح جنرل امجد شعیب کی میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں, میں ان کی اس اوپینین سے بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ براڈر کانٹیکسٹ میں بات جنرل راحیل شریف نے کی ہے. جو لوگ جنرل راحیل شریف کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یوم شہداء پہ انہوں نے کہا کہ جو قانون پاکستان کی بقا کی ضمانت, آئین کی پاسداری اور جمہوریت کی مضبوطی ہے, اور جو کرپشن اور احتساب کی بات ہے وہ تو پوری قوم کی ایک آواز ہے. یعنی ہم حکومت کے اندر بھی جو لوگ ہیں, پارلیمنٹ کل بھی ہم نے تقریباً 2-4 گھنٹے سینٹ میں ڈسکشن کی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کتنا افیکٹو ہے اور اس کو اور کیا کرنا چاہیے, اور دنیا پوری کے اندر, اور کرپشن ٹوٹلی ختم بھی نہیں کی جا سکتی. لیکن راحیل شریف رائٹلی وریڈ ہے کہ یہ کرپشن کی منی ہی جو ہے یہ ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتی رہی, اور دیئر فور یہ پوری قوم کی ایک یکسوئی کے ساتھ ہے, اور ہم اس کے اوپر جوڈیشل ریفارمس کر رہے ہیں بائی دی گریس آف اللہ, اور ہمارے پورا ایک پلان ہے کہ آپ گائیڈ کر کے ہم آگے چلیں اور یہ کوشش کریں گے. لیکن پاکستان کے اپنے ان بٹ مسائل بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہاں کبھی بھی پرولانگ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس نہیں رہی اور انٹرپشن ہوتی رہی. جو پولیٹیکل گورنمنٹ بھی آئیں انہوں نے بھی اپنے پولیٹیکل مفادات کو اوپر رکھا, اور قومی مفادات کو نہیں دیتا, اقتدار کی جنگی ہوتی رہی. ایون پرویز مشرف صاحب آئے, شروع میں ٹائم لگایا, پھر این آر او کر کے وہ اپنے پرولانگ کرتے رہے. تو مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے آئی تھنک پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہے. جہاں تک کہ پاناما کے جو پیپرز کی بات ہے, اس کے اندر پرائم منسٹر کا ڈائریکٹلی تو نام نہیں ہے. دیٹ از وائی ڈاکٹر عما کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر تک کوئی ایک بندہ بھی پروٹیسٹ کے لیے واقعی نہیں باہر نکلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسرن ضرور ہے کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں, یہ لیگل کمپنیز ہیں, یہ آج کل بین الاقوامی فائنانشیل سسٹم کا سینٹر آف گریوٹی بنی ہوئی ہے. مور دین ہاف جو فائنانشیل ٹرانزیکشن تھا وہ ان کے تھرو ہو رہی ہیں, اور اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی بھی پاکستانی جو 220 بندے آئے ہیں نمبر, ان کی ایک کمیشن بن رہا ہے, اور وہ کمیشن بھی ون سائڈڈ نہیں بن رہا. ایک ڈاکٹر ماں کہہ رہی تھی کہ جی وہ ہم غصے میں آ کے تو ہم اوفینسو پہ آ گئے. نو, آپ یہ دیکھیں کہ کل بھی جو ہم نے ایک کمیشن کی بات کی ہے, اس پہ ہم نے کہا ہے سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, سب کی ان پٹ لی جائے گی, تب یہ اناؤنسمنٹ ہوگا کہ یہ پارلیمانی نظام ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اور ان شاء اللہ یہ بالکل ہم مسمم ارادے کے ساتھ پاکستان کو مشکل سے نکالنا ہے, اور اس میں ہماری آرم فورسز قابل فخر ادارہ ہے, اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی ہمیں سپورٹ ہے. صرف ہم عمران خان صاحب جیسے لیڈروں کے یہ کہتے ہیں جو محب وطن ہیں کہ آپ گراؤ جلاؤ کی بات نہ کریں اس کریٹیکل ٹائم پہ, کیونکہ آپ کسی کا گراؤ جلاؤ کریں گے تو آپ کو کوئی کرے گا, پھر جو پاکستان کے اندر سول وار کنڈیشن شروع ہوگی تو وہ اچھی نہیں ہوگی ملک کے نظام کے لیے. اور آئی تھنک ایوری بڈی انڈرسٹینڈز دیٹ.
شکریہ جان صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. بیرسٹر امجد ملک سے بات کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ فوج کے جو پاکستان میں جب وسیع تر احتسابی عمل کے شروع ہونے کی بات کی جاتی ہے, جیسا کہ سینیٹر قیوم بھی یہ بات کر رہے ہیں, تو احتسابی عمل شروع ہونے کے امکانات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں یہ روایت کوئی زیادہ مضبوط روایت نہیں ہے, تو اس کو کس طرح سے آپ بیان کریں گے؟ آپ کی بہت گہری نظر ہے, آپ لکھتے ہیں, آپ ان مسائل کو سامنے سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کے بارے میں دیکھیں گے؟
میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت ایک آسان لفظ ہے سیاست دانوں کی کرپشن اور اس کے اوپر اکاؤنٹبلٹی. اس کے اوپر میکسیمم پوائنٹس اچیو کیے جا سکتے ہیں, جہاں کھڑے ہو کے بھی کسی بھی فورم سے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے اوپر کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے احتساب کی بات کرے گا تو میکسیمم پوائنٹس سکور کرے گا. ہسٹری جو ہے وہ اسپیکس فار اٹ سیلف. ہم نے دیکھا مشرف صاحب احتساب کے لیے آئے اور جاتے جاتے این آر او کے ذریعے 6600 کے قریب لوگوں کو عام معافی کلین چٹ دے کے گئے. سو احتساب کا نعرہ ان کا درے کا درا رہ گیا, اور ان کو 9 سال لگے صرف یہ جاننے کے لیے کہ یہ سیاست کرنا ان کے بس کا روگ نہیں. اب اگر ہم رحیل شریف کے بیان کو اس تناظر میں دیکھیں تو میرے خیال میں وہی سکور ہے, لیکن اگر ہم دہشت گردی کی جاری جنگ کے ضرب عضب اور یہ جو پنجاب میں ابھی آپریشن ہو رہا ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو آئی فلی اگری کہ کراچی, بلوچستان اور انڈین جو انٹروینشن ہے کلبھوشن کی گرفتاری, تو دہشت گردی ایک نہیں ہے, اس کے خلاف جنگ ایک جگہ پہ ایک سطحی
مطلب ایک محاذ نہیں ہے, اس کا کئی محاذ کھلے ہوئے
ہیں. منی لانڈرنگ کی, ٹیرر سیلز کی, سلیپر سیلز کی, فائنینسز کی, ٹیرر فائنینسز کی, ہینڈلر کی, ماسٹر مائنڈ کی. تو میرے خیال میں رحیل شریف یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ نیچے فصل کو کاٹتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں, جب تک ان کی کھیت فراہم کرنے والے لوگ, جب تک ان دہشت گردوں کو اس جائے وقوع تک پہچانے والے لوگ, اس کی جو فائنینس کرتے ہیں, ان کو لاجسٹک پرووائڈ کرتے ہیں, وہ لوگ جب تک ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ اور ہینڈلر اور فائنینسر ان کے اوپر یا ان کے پولیٹیکل اگر لنکس ہیں جی, ان کو اگر آپ ہاتھ نہیں ڈالتے تو دہشت گردی کو ہم مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ ہے, جس طرح کمیشن کے اوپر اور پاناما کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ ہے. نواز شریف صاحب نے بڑے جو ہے گریشسلی اس کو کمیشن کے حوالے کیا ہے, اور پاکستان کی ہسٹری ہے کہ ہم جلدی کمیشنوں کو مانتے نہیں ہیں, بہت ایفس اینڈ بٹ کر کے ہم ریگنگ کے اوپر بھی ہم ایک چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن پہ مانگے تھے اور تحقیقات ہوئی تھی, اور اس کے نتیجے میں اصلاحات ہی ایک نتیجہ ہے جو نکلا تھا. تو اس میں بھی مجھے یہی نظر آ رہا ہے.
اچھا اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا امجد ملک صاحب, ابھی ہم مشرق وسطیٰ کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں سینٹر قیوم سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. سینٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ فوج کے سربراہ کی وضاحت بیان کی وضاحت کرتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے غیر قانونی طریقے سے حاصل کیے ہوئے مالی وسائل کو روکنا ضروری ہے, تو اس سلسلے میں حکومت کی سطح پر اور اس سلسلے میں فوج کی سطح پر جو اقدام کیے جا رہے ہیں یا جن کے اقدامات کے کیے جانے کا امکان ہے, ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تعلق سیاست سے بھی ہے, آپ کا تعلق فوج سے بھی ہے, تو اس لیے اس پوائنٹ کو آپ دونوں صورتوں میں اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں, ہمارے لیے وضاحت کیجیے گا اس بات کی.
دیکھیے, اس کے اوپر فوج پاکستان اور حکومت پاکستان اور ساری پولیٹیکل پارٹی جب سوئی کے ساتھ 20 پوائنٹس نکالے, نیشنل ایکشن پلان بنایا, ہر صوبے کے اندر آپ نے اپیکس کمیٹیاں بنائی, ان کے ہیڈ ریسپیکٹو پولیٹیکل چیف منسٹرز ہیں, ان کے انڈر کام کر رہے ہیں, کور کمانڈر بھی, آئی جی پولیس بھی, چیف سیکرٹری بھی, ہوم سیکرٹری بھی, اور وہ 6500 انٹیلیجنس آپریشنز ہوئے, 1 ارب روپے سے زیادہ فنڈز کو فریز کیا گیا, 156 اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا, تقریباً 9 کروڑ سمیں ختم ہوئی, 182 تقریباً مدارس ایسے تھے جن کی کوئی فنڈنگ ہو رہی تھی جو غیر قانونی تھی, ان کو بند کیا گیا, اور یہ سلسلہ جو ہے بھائی دیکھ, اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ویزیبل چینج کراچی کے اندر اور ایک بیانڈ اور ایکسپیکٹیشن چینج بلوچستان کے اندر, اور ضرب عزب کا بھی یہ جو خیبر پختونخوا میں سارے ان کے جتنے بڑے بڑے ایمونیشن ڈمپس تھے, کرنسی تھی ان کی ساری, وہ بھی فریز ہوئی اور وہ نکل گئے. ابھی ہمارے مسائل یہ ہیں کہ اکا دکا یہ مسائل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک کہ ہم ویسٹرن بارڈر کو سیل نہ کریں اور انڈیا ہمارے ساتھ بال پلے نہ کرے. یعنی انڈیا ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے, ابھی تو یہ جو اپریہینڈ ہوا ہے ان کا جو ایجنٹ ہینڈلر, سچ این امپورٹنٹ کی پرسن, اس سے اور ابھی اور 8-10 پکڑے گئے ہیں جن کی اور ڈیٹیلز ابھی سامنے آپ کے آئیں گی, اور دے آر کنفیسنگ کہ ہم نے کراچی میں یہ کیا, ہم نے فلان جگہ یہ کیا. تو میرے خیال میں جب تک ریجن کی سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں بین الاقوامی سفارتی مدد چاہیے ہوگی جو ہمارے پڑوسیوں کو بتائے, افغانستان کے ساتھ ہم ہینڈ ان گلو چل رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی وی آر بینڈنگ بیکورڈز ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم اینڈ سے کہ ہم بیٹھ کے گفتگو کریں, یہ چیزیں نہیں کام آ سکتی اگر آپ, کیونکہ ان کے جو ایکس ڈیفنس منسٹر ہے انہوں نے کہا تھا ہم ٹیررزم کا بدلہ ٹیررزم سے چکائیں گے, یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. مہذب معاشرے ٹیررزم کو بھی سیولائز طریقے سے بھی ڈیل کرتے ہیں, ٹیررسٹ کے ساتھ آپ ٹیررسٹ نہیں بننا چاہتے. تو میرے خیال میں اگر یہ بارڈروں کے اوپر یہ ٹھیک ہو اور یہ سٹیٹس پرسن بنے پالیٹیشن سے اوپر آ کے یہ جو ریجنل لیڈر ہیں, تو مجھے پکی امید ہے کہ پاکستان کی افواج, پاکستان کی حکومت, ہمارا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمیں وی این دیا تھا کہ سب سے دوستی, کسی کے خلاف جارحیت نہیں, یو این کے چارٹر کے اوپر چلنا ہے, اور بین الاقوامی جو آپ کے مسائل ہیں ان کے اندر آنےسٹی اور فیئر پلے ہونا چاہیے, ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. اور ایون ایٹ دی کاسٹ آف کرٹیسزم, میاں نواز شریف صاحب نے جب ابھی بہت سے ان کے جاسوس پکڑے بھی گئے ہیں, تب بھی میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انگیج رکھیں گے, ہم بیٹھ کے بات کریں گے, اور آئی تھنک کہ دیٹ از وٹ از ٹو بی ڈن. اور اس پہ اوپر ہمیں بین الاقوامی سپورٹ بھی چاہیے, بین الاقوامی اداروں کی سپورٹ بھی چاہیے. یہ جو لوگ پکڑے گئے ان کے ڈوزیئر تیار ہو رہے ہیں, یہاں ہم نے مختلف یورپین امبیسیڈرز کو, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا, سب کو بریف کر کے یہ ڈوزگر دے رہے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کو بھی دیں گے, اور ان کے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں کیٹیگوریک انوالومنٹ ان لوگوں کی اور پروف ہوگا کہ یہ پاکستان کے اندر فومنٹ کرتے ہیں انسرجنسی اور ٹیررزم کو, اور یہ ریاستی دہشت گردی ہے. دکھ کی بات یہ ہے, یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں, یہ فائنانس ہے بائی دی گورنمنٹس. تو آئی تھنک ان چیزوں کو ہمیں ملک کے اندر بھی اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ریجن کے اندر بھی کرنا ہے, ہمیں بین الاقوامی سطح پہ بھی مدد چاہیے. اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ پاکستان اور اس کی افواج اور اس کی پیرا ملٹری فورسز, پولیس جیسی فورس جنہوں نے بہت قربانیاں دی, ایک سے ایک گرا ایس پی لیول کا بندہ تو دوسرا کھڑا ہو گیا, دوسرا گرا تو تیسرا کھڑا ہو گیا, اور اسی طرح رینجرز ہیں, اسی طرح ہماری فرنٹیئر کور ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, اسے اور اس طرح ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, اور وی آر گریٹفل ٹو آل سپورٹ بائی دی پولیٹیکل پارٹیز. कई दफा पॉलिटिकल अपने उसके लिए भी जरूर करते हैं, और वो उनका राइट भी बनता है कि हुकूमत को राइट जगह पर रखने के लिए क्रिटिसाइज करें, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो आई एम होपफुल दैट वी विल गेट आउट ऑफ दिस रट इंशाल्लाह, बल्कि हम निकल चुके हैं और हमें और आगे जाना है इंशाल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम हमारे साथ थे। सेनेटर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है कि काफ़ी जगहों पे मसरूफ़ थे सेनेटर साहब, लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक बहुत मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और अब हमारे साथ हैं नासिर नवीद साहब, और यहाँ से मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से उनका ताल्लुक है, और इसके साथ साथ बैरिस्टर अमजद मलिक हैं जो हमारे साथ रहेंगे हमारे अगले कुछ सवालों का जवाब देने के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
मेरी कहानी जो मैं 10 साल का था, 12 साल
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग, और आइए प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। और अब हम बात करेंगे जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट की, जिसके बारे में बात हो रही है यहां अमेरिका में, और इसके तहत ये हो जाएगा कि मखसूस मुल्कों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की इजाज़त हो जाएगी जो किसी तरह से भी दहशत गर्दी में किसी तौर पर भी मुआवनत में या एानत में उनका नाम आता हो। और इस बारे में हलाक शुदगान के अहल खाना के मुतालबा के बावजूद वाइट हाउस कहा है कि सदर बराक ओबामा ऐसी किसी कानून साजी पर दस्तखत नहीं करेंगे जिससे सऊदी अरब जैसे मुल्कों पर कानूनी चाराजोई की इजाज़त मिलती हो, किसके उसके अहलकारों ने 11 सितंबर 2001 को अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्द हमलों में किसी तरह कोई किरदार अदा किया था। वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जोश अर्नेस ने पीर के दिन यह बात कही है कि इकतदार आला की इस्तिस्ना के पूरे नजरियों को इससे खतरा लाहक हो जाता है कि इससे किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खुद अमरीका के लिए भी अहम नतज सामने आ सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा पस मंजर है। हमारे साथ हैं इस वक्त यहाँ की, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमारा साथ दे रहे हैं नासिर नवीद साहब जो कि विजिटिंग स्कॉलर है मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में यहाँ वाशिंगटन में, और इसके साथ साथ बैरिस्टर अमजद मलिक जो लंदन में होते हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं। तो कानूनी चाराजोई की बात होती है, पहले अमजद मलिक साहब से बैरिस्टर साहब से बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स टेररिस्ट एक्ट के तहत अगर मखसूस मुल्कों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की इजाज़त हो जाए तो क्या इससे सिफारती सतह पर मसाइल पैदा नहीं होंगे?
मैं समझता हूँ कि ये मसाइल हम यूएनओ के जो मसाइल हैं वो इंडिविजुअल मुल्क अपने ऊपर ना ही लें तो बेहतर है। हम ईरान के सिलसिले में एक्सेस ऑफ ईविल देख रहे हैं, उसकी अगर हिस्ट्री देखें तो आखिर में मुजाकरात और उसके नतीजे में ऐसी कदगने या ऐसी चीज़ें जो कंड्यूसिव है इंटरनेशनल वर्ल्ड और पीस के लिए वो सामने आई हैं और कुछ कंसेशंस मिली हैं हुकूमतों को। सीरिया का भी यही मसला है, यहाँ भी असद को लोग पसंद नहीं करते लेकिन आइसिस उससे बड़ा इवल है। सो देखना यह है कि बड़ा इवल कौन सा है और उसको हैंडल कैसे करना है। मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा फोरम प्रोवाइड करती है जिसके जरिए मैंडेट किया जा सकता है ऐसी मिलिटरी कोशिश जिसके जरिए आइसिस को हम कम अज कम पीछे जरूर धकेलें। आइसिस इस मौके को इस्तेमाल करते हुए कि असद के खिलाफ इंटरनेशनल एंगर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, वो ऐसी ऐसी हॉटस्पॉट को इस्तेमाल कर रहा है, अपने पैसे का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है, और नर्सरियां जो टेररिज्म फाइनेंसिंग या टेररिज्म की जिनको सेफ हेवन कहा जा सकता है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके ऊपर अगर हम कदगन मिलकर इंटरनेशनली नहीं डालते तो हम तवज्जो बटाने वाले कॉम्प्लिसिट कंट्रीज में शुमार होंगे। अगर हम तवज्जो बटाते हैं तो अफगान सदर अशरफ गनी का जो बात है वो मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूँ, जिसमें उसने कहा है कि अलकायदा जो है दोबारा हमें हैरतनाक अंदाज में हैरान करने की सलाहियत रखता है और कर सकता है। तो मेरे ख्याल में तवज्जो नहीं बटनी चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल का इस्तेमाल होना चाहिए और आईएसआईएस को कम से कम खत्म करके असद के बारे में बात करनी चाहिए, और असद के बारे में बात सीरिया के रोड मैप को कामयाब करने में ही पिनहा है।
अच्छा, ये हम बात करते हैं अब नासिर साहब से। नासिर साहब, एक तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और दूसरा साथ आप ये बताइएगा कि आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि अमेरिका के दरीना हलीफ सऊदी और अरब अमेरिका के ताल्लुकात की सतह अब वो नहीं रही जो अशरों से चली आ रही थी। मशरक़ वस्ती में तब्दीली और जो बहरान का शिकार सूरत हाल है उसके तनाजुर में, और ख़ास तौर पर यह जो 9/11 के हवाले से ये कानून बनाए जाने की बात की जा रही है और उसके बाद अमरीका का बड़ा एक मजबूत मौक़िफ़ भी सामने आया है, अपाक ये अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात का तज्जिया आप लोग कैसे करते हैं आजकल?
जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने के लिए। मेरे ख्याल में अभी आप देखें कल प्रेसिडेंट ओबामा सऊदी अरब का विजिट भी कर रहे हैं
जी,
तो उस विजिट में ये सारी चीजें जरे बहस में आएंगी। जहां तक ये बिल का तल्लुक है, ये बिल मेरे ख्याल में तो पास ही नहीं होगा, ऑल्दो इसको दोनों पार्टियों की हमायत हासिल है लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस में, लेकिन देखना यह है कि क्या ये बिल पास भी हो सकता है। अगर ये पास हो सकता है तो प्रेसिडेंट ओबामा इसको कभी भी इसको इंडोर्स नहीं करेंगे।
हाँ जी, वो तो व्हाइट हाउस की तरफ से वाज़े बयान आ गया ना जी।
जी जी बिल्कुल, हाँ जी, लेकिन इसमें देखना ये है कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है। अभी सऊदी अरेबिया ने एक थ्रेट तो दी है की $750 मिलियन का जो एसेट्स है हम उनको मार्केट में सेल आउट कर देंगे, और उसकी फिर इम्प्लीकेशन सऊदी अरेबिया के लिए खुद भी हो सकती है। देखना यह है कि कुछ अर्सा पहले जब ईरान की तरफ अमेरिका का थोड़ा ये पीस टॉक के हवाले से थोड़ा रुझान बढ़ा तो उस वजह से सऊदी अरेबिया में थोड़े कंसर्न पाए जाते थे, जो कंसर्न वक्त के साथ साथ थोड़े ज्यादा होते जा रहे हैं, और रिलेशनशिप में वो जो पहले वाली एक पुख्तगी थी वो शायद नहीं है। अभी ऐसा ऐसा फ्रिक्शन डिवेल्प हो रही है जो फ्यूचर में रिलेशनशिप को मजीद खराब कर सकती है।
तो लेकिन ये जो अब जैसा कि अभी आपने कहा GCC मुल्कों की के सरबराही इजलास हो रहा है रियाज के अंदर, और जहां पर वजीर दिफा एश कार्टर भी जाके पहले ही से चले गए हुए हैं क्योंकि वो मशरक़ वस्ती के मुल्कों के दौरे पर हैं, जिससे पहले उन्होंने एशिया के मुल्कों का दौरा किया था, अमरीका के वजीर दिफा की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सदर ओबामा भी रियाज में जा रहे हैं, तो आप ये नहीं समझते कि इस मौजूदा तनाजुर में जबकि सूरत हाल काफ़ी कशीदगी का शिकार है, सदर ओबामा का ये दौरा सूरत हाल को कुछ बेहतर करने में मामिन साबित होगा?
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। मेरे ख्याल में सदर ओबामा सऊदी अरेबिया को किंग सलमान को यही बताएंगे कि ऑल्दो ये बिल मूव हुआ है लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा दोनों मुल्कों के जो तल्लुकात हैं उनके ऊपर, और रिलेशनशिप पहले की तरह चलते रहेंगे। सऊदी अरेबिया ये भी कोशिश करेगा, अमेरिका ये भी कोशिश करेगा कि सऊदी अरेबिया को ये बता सके कि ईरान के साथ तल्लुकात की वजह से सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात मुतासर नहीं होंगे, और अमेरिका जो GCC स्टेट्स उनको वैसे ही सपोर्ट करेगा, उनकी साथ वैसे ही तल्लुकात रखेगा जैसे पहले हैं।
अच्छा, हम बात करते हैं अब जनीवा में अक्वाम मुत्तहदा की मेज़बानी में जो मज़ाकरात हो रहे हैं उसमें शाम की हिज़्ब इख्तलाफ के मरकज़ी इत्तेहाद ने अक्वाम मुत्तहदा से अमन मुज़ाकरात मुअत्तल करने का मुतालबा किया है, और बागियों ने जंगबंदी के बावजूद शाम के सदर बशार अल-असद और बागियों के की हामी फ़ौज के खिलाफ नए हमले भी किए हैं। मेरा इस वक्त सवाल ये है कि शाम के मुस्तकबिल के बारे में जो कोई कोशिश की जा रही थी और तस्वीर की जो तवक्को की जा रही थी अब वो पूरी होती दिखाई नहीं देती, क्या वाकईतन किसी नौयत की पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है? अगर है तो किस तरह? जी बैरिस्टर साहब अमजद मलिक साहब,
या मुझसे पूछें?
जी
जी, मेरे ख्याल में शाम के मसले का हल उसके रोड मैप की कामयाबी में ही पिनहा है, और हम ये बात कहते आए हैं पहले भी कि इसमें रुकावटें होंगी, देरी होगी, इसमें रिलक्टेंस होगी और अपोजिशन के ग्रुपों को इकट्ठा करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और ये स्पीयर हेड करना पड़ेगा, स्पेशली अमेरिका और UNO को स्पीयर हेड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मेंटर करना पड़ेगा कि उनमें से वो लोग जो डायलॉग के लिए मशरूत रजामंदी करते हैं उनको आगे लेके आए, उनमें से लीडरशिप निकालें, और जो इंटेरिम सेटअप बने या जो इंटर इन जो पहला सेटअप बने उसमें जो लोग आगे मुज़ाकरात के लिए आगे आए उनको प्रमोट किया जाए। तो मेरे ख्याल में अभी इनिशियल डेज हैं, ये एक दो तीन चार पाँच दफ़ा आगे पीछे होंगे, लेकिन बात आहिस्ता आहिस्ता अगर रोड मैप की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ेगी तो अपोजिशन में से कोई ना कोई एक ऐसा धड़ा जरूर सामने आएगा जो बाकी मेजोरिटी धड़ों को साथ लेके चल सकेगा। इसमें कोई मजायका नहीं होना चाहिए, ये अपोजिशन के जो धड़े हैं उनमें डिस यूनिटी भी कॉमन है, और ये एक दो दफा मुज़ाकरात को मुअत्तल या बायकॉट करना ये कॉमन होगा जब आप डिफरेंट फैक्शन लड़ रहे हैं फॉर द पाई ऑफ द केक, स्पेशली पोस्ट असद और ड्यूरिंग असद के, अगर असद रजीम में रहे तो जो मुज़ाकरात होने हैं या इंटरिम सेटअप होना है, तो मेरे ख्याल में कॉमन है डिले और रिलक्टेंस। लेकिन अच्छा। इसको स्पीयर हेड करने के लिए अमेरिका को अपना रोल अदा करना पड़ेगा और स्पेशली UN को अपना रोल अदा करना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक। आखिरी सवाल मेरा है नासिर साहब से। नासिर साहब, सदर ओबामा और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं उन्होंने शाम की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है, तो ये अमरीका रूस इत्तफाक राय ज़रूर एक मुस्बत बात है शाम के मामले पर, लेकिन शाम के बहरान में कुछ और कलीदी किरदार भी हैं जैसे ईरान और सऊदी अरब को इससे अलग नहीं किया जा सकता। आपके ख्याल में क्या रूस ईरान पर और अमरीका सऊदी अरब पर इस मामले में अपना असर और रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकता? कोई कॉमेंट जी, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं।
जी, मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अमेरिका अपना असर रसूख हो सकता है। कल का जो सदर ओबामा का विजिट है इसमें ये लाजमी तौर पर ये बात डिस्कस की जाएगी कि सऊदी अरेबिया जिस ग्रुप को भी अपनी सपोर्ट देता है उसको सऊदी अरेबिया को बंद करना चाहिए और सऊदी अरेबिया को पीस टॉक की तरफ आना चाहिए ताकि शाम में एक जामे अमन कायम किया जा सके। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर भी अपना असर रसूख रूस इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि अपोजिशन की जो तहरीक है वो ये कहते हैं कि उनको किसी भी सूरत में बशर उल असद कबूल नहीं है, और देखना ये होगा कि अगर
मेरा ख्याल है कि उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। नासिर साहब कुछ बात करना चाह रहे थे कि अगर बशारुल असद की मौजूदगी शाम की जो अपोजिशन है जो हिस्बे इख्तलाफ इस वक्त भी नुमाइंदा हिस्बे इख्तलाफ जनीवा में भी अक्वाम मुत्तहदा की सालसी में बातचीत कर रही है, वो उसकी सबसे बड़ी शर्त और मुतालबा ये है कि उनको हटा दिया जाए तो उसके बाद ही कोई सूरत हाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब आने वाले दिनों में ये बात देखना होगी कि जब अमरीका और रूस अपना अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं सऊदी अरब पर और ईरान पर तो इस सिलसिले में आगे बढ़ने की क्या सूरत होगी, जिसे कहना चाहिए कि अभी वो वेट और सी वाली बात होगी। बाहर तौर हम अपने इन प्रोग्रामों में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते रहते हैं, आइंदा मजीद वजाहत से इसकी बात करेंगे ज़रूर। तो अब हम आखिर में हैं, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में पहुँच रहे हैं, और गुज़श्ता कुछ प्रोग्रामों में हमारी कोशिश भी ये रही है कि हम कलीदी न्यूज़ स्टोरीज़ के तजिए और जायज़े आप तक पहुँचाते हैं, उसके साथ साथ हमारी कोशिश है आपके पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ मुस्बत खबरें भी आप तक पहुँचाएँ। तो आज भी हम दो रिपोर्टें आपको दिखा रहे हैं। खताती और कैलीग्राफी एक बड़ा कदीम पुराना फ़न है जो कंप्यूटर के इस दौर में भी मान नहीं पड़ा, बल्कि इसमें जदीद टेक्निक फायरोग्राफी की जदीद टेक्निक, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं ये लफ्ज़ गलत बोल रही हूँ, तो इसकी जदीद टेक्निक शामिल होने के बाद ये फ़न एक नई शक्ल में दुनिया के सामने आया है जिसका सेहरा पाकिस्तानी फ़नकार है, जो शायद दुनिया के वाहिद शख्स हैं जिन्होंने इसके तमाम सातों मीडिया को इस्तेमाल करके शाहकार तख्लीक किए, और उनके फन पारों की नुमाइश गुज़श्ता दिनों वर्जीनिया, यहाँ जिस इलाके से हम करते हैं, शुमाली रियासत है, हमारी हमसाया रियासत है वाशिंगटन की, तो इस वर्जीनिया के इलाके रिचमंड में हुई है। इस सिलसिले में असवर इमाम साहब ने एक रिपोर्ट तैयार किया और अभी हम उनसे ये भी बात बाद में आपको बताते हैं कि यह असल लफ्ज़ क्या है जिस पर मैं मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुई पढ़ने में। तो आइए ये रिपोर्ट हम देखते हैं।
आर्ट से खूबसूरत खत्ताती और कैलीग्राफी का अनमोल नमूना तैयार करते हैं। इनका ये फन शायद दुनिया भर में मुनफरिद और तख्लीकी जहन का अक्कास है। इस तर्ज की कैलीग्राफी को अंग्रेजी में पायरोग्राफी का नाम दिया गया है।
जितने रंग लगे हुए हैं आप उनमें से ट्रांसपेरेंसी लगे कि जैसे ट्रांसपेरेंट मेटालिक पेंट्स होते हैं, हालांकि मेटालिक पेंट्स नहीं है। सारी कैलीग्राफी में देखेंगे बॉशेस तक में जहाँ पर देखे हैं, फिर उसके ऊपर ये पोर्शन भी चांदी का है, फिर ये जो आपको ब्राउन सा शेड्स मिल रहे हैं ये केमिकल ट्रीटमेंट है। अगर केमिकल ट्रीटमेंट ना करें तो आप ये वाले शेड्स मिल नहीं सकते।
नसीर मलिक पाकिस्तान टेलीविजन में तवील अरसा खिदमात अंजाम दे चुके हैं। तबीयत में तख्लीक का अंसर इन्हें नित नए तरीके इजाद करने पे मायल करता है।
मैंने सोलो शो किया था नेशनल ऑफ आर्ट्स की गैलरी में, और मैं 9 मीडियम में काम करता हूँ, 7 मीडियम में मैंने डिस्प्ले किया था, کم از کم پاکستان کی تاریخ میں تو وہ ریکارڈ ہوگا اور ممکن ہے ورلڈ ریکارڈ بھی ہو، کیونکہ اس وقت کنٹمپریری آرٹسٹ میں اتنے زیادہ میڈیم میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
آگ کے دھیمے شولوں کی مدد سے تیار کیے گئے خطاطی کے ان نمونوں کی نمائش گزشتہ دنوں ورجینیا کے علاقے ریچمنڈ میں ہوئی، جن میں مقامی لوگوں نے خوب دلچسپی لی۔
انہوں نے جو کام کیا ہے very artistically done, diligently done, بہت خوبصورتی سے کیا ہے، کلر کمبینیشن آل دوز جو میں فائنڈ کر رہی ہوں 18 and 19، اینڈ اس طرح کی اپرچونیٹیز یہاں نہیں ملتی ہیں۔
نصیر ملک کا یہ فن آپ کو حیران کر دے گا کہ کیسے انہوں نے سونے اور چاندی کے ورقوں کی مدد سے کلام الہی کو سجایا۔ یہ سارا کام انہوں نے دورہ امریکہ میں چند ہفتوں کے اندر مکمل کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر کے اس جدید دور میں کیلیگرافی یا خطاطی کا فن مان نہیں پڑا، بلکہ روایتی انداز سے ہٹ کر اس میں جدت پیدا کی گئی ہے، جس کے لیے جدید ترین آلات کا مثالی استعمال کیا گیا ہے۔ نصیر ملک چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس منفرد آرٹ کو انٹرنیٹ اور سماجی میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پھیلا دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے نوجوان فنکاروں کی حوصلہ افزائی اور تربیت کی ذمہ داری بھی سنبھال رکھی ہے۔
آپ یہ رپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے تھے جسے اسور امام صاحب نے تیار کیا، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خطاطی اور کیلیگرافی کی یہ ایک بڑا قدیم آرٹ ہے، اور جو ہم لفظ بتا رہے تھے وہ فائروگرافی ہی ہے جو کہ جدید تکنیک کے ساتھ اس میں استعمال کی جا رہی ہے۔ اب دوسری رپورٹ ہے پاکستان کے شہر کوئٹہ میں پہاڑ کے دامن میں پتھروں سے نشانہ بازی کرنے کا صدیوں پرانا مقبول کھیل ہے اور منفرد کھیل ہے، اس کا نام ہے سنگ رگ، یعنی پتھر سے یہ لفظ لیا گیا ہے، فارسی زبان کا یہ لفظ ہے اور جس کا مطلب پتھر پکڑنا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق 18ویں صدی میں جب ہزارہ قوم افغانستان سے ہجرت کر کے کوئٹہ میں آئی تھی تو تب سے یہاں پہاڑ کے دامن میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، اور نشانہ بازی کا یہ کھیل افغانستان اور پاکستان میں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ تک ہی محدود ہے، اور ہزارہ برادری اس کھیل کو دیگر علاقوں تک بھی متعارف کرانا چاہتی ہے۔ آئیے یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جسے تیار کیا ہے غلام مرتضیٰ زہری نے۔
سنگرگ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پتھر پکڑنا ہے۔ 18ویں صدی میں جب ہزارہ قوم افغانستان سے ہجرت کر کے کوئٹہ آئی تو وہ تب سے یہاں پہاڑ کے دامن میں یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ محمد جمعہ نے یہ کھیل اپنے بڑے بزرگوں سے سیکھا۔ ان کے مطابق اس کھیل میں 10 کھلاڑیوں پر مشتمل 2 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ یہ کھلاڑی لکڑی کے 4 انچ والے ٹکڑے پر پتھر سے نشانہ بازی کرتے ہیں۔ اگر نشانہ ٹھیک لکڑی پر لگے تو ٹیم کو 2 پوائنٹ ملتے ہیں، اور اگر نشانہ لکڑی کے قریب رہا تو 1 پوائنٹ۔ اس کا فیصلہ ایک منصف یا ریفری کرتا ہے۔
5 آدمی ایک طرف، 5 آدمی ایک طرف، یہ جو ہے نا وہ جو رکھتے اس کو بولتے قرقہ، وہ جو لکڑی کے بنا کر رکھتا ہے اس کو بولتے قرقہ۔ ہر ٹیم جو پہلے 10 اس کا بالکل نزدیک لگایا نشان، اگر وہ اگر اس پہ لگے خرقے پر وہ 2 شمار ہوتے، اگر نہیں نزدیک لگے ہو تو 1 شمار ہوتے، پھر 10 ہو گیا وہ ایک بازی ہوتے، بازی بولتے اس کو۔
عبدالحکیم 25 سال تک سنگرگ کھیلتے رہے، وہ اب کھیل تو نہیں سکتے مگر شام کو سنگرگ دیکھنے میدان کا رخ ضرور کرتے ہیں۔
سب سے زیادہ خوبی یہ ہے کہ جتنا بزرگ لوگ جو کام کاج نہیں کر سکتا، جن کو جو ہے نا مطلب گھر میں بھی صبح سے شام تک نہیں رہ سکتا، اور ان کے لیے جو ہے نا بس ہر دن 3-4 بجے کے بعد ان کے لیے یہ ٹھکانا ہے، اور ان کے لیے بہت بہترین یہاں ایک ماحول ہے۔
سنگرگ کے پرانے کھلاڑیوں کے مطابق اس کھیل میں جسمانی ورزش کا بھی ایک بڑا عنصر شامل ہے۔ اس کے کھلاڑی ہر وقت تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ پتھروں سے نشانہ بازی کا یہ کھیل افغانستان اور پاکستان میں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ تک ہی محدود ہے، اور ہزارہ برادری اس کھیل کو دیگر علاقوں تک متعارف کرانے کی خواہش مند ہے۔ غلام مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
تو آج آپ کو ہم نے 2 رپورٹیں سنوائیں جیسا کہ اور دکھائیں بھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کوشش یہ کرنی شروع کی ہے کہ اپنے اس پروگرام کے آخر میں جب جب ممکن ہو سکے آپ کو ہم ایسی رپورٹیں ضرور دکھائیں جن میں پاکستان کے بارے میں کچھ منفرد اور ممتاز چیزیں نظر آتی ہیں، جن کا عام طور پر آج کے دنوں میں جب کہ حالات حاضرہ کا زمانہ ہے اور بہت ساری ایسی خبریں ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ تو قومی سطح پر اور نہ ہی عالمی سطح پر۔ آج ہم نے پروگرام میں جن چیزوں کے اوپر اور جن موضوعات پر بات کی. اس میں افغانستان میں مہل خود کش حملے سے ہم نے آغاز کیا اور اس کے بعد پاکستان نے اس حملے کی مذمت کی تھی. اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہمارے ماہرین کی اور تجزیہ کاروں کی آراء آپ نے سنی، جنہوں نے تفصیل سے اس بات کا جائزہ لیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن قائم کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، خود افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود افغان حکومت کو، خود افغان عوام کو اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی بھی. مشرق وسطی میں ہم نے ایک جائزہ لیا امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کے بارے میں، خاص طور پر 9/11 کے حوالے سے جو ایک قانون بننے جا رہا ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ شام کے مذاکرات کے بارے میں بھی آپ نے تجزیہ سنا. تو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت دیجیے. میری آپ کی ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں جہاں رنگ اب ختم ہوتا ہے. بہجت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.